بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساجد رضوی، پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ۔ گزشتہ ہفتے کی اہم رودادوں اور واقعات پر مشتمل پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو سب سے پہلے آئیے ملاحظہ فرمائیے، آج کے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
ترکی سیکیورٹی اور معاشی مشکلات سے دوچار، شام دہشت گردی کے خلاف عالمی میڈیا کانفرنس کا میزبان، جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ اور عمران خان کا موقف، سعودی عرب کا بجٹ خسارہ اور شہزادوں کی شاہ خرچیاں، ایٹم ایران اور یورپی ممالک۔
ناظرین، پچھلے دنوں ترکی کے سرحدی شہر میں ہونے والے ہولناک بم دھماکے کے بعد ترکی کی حکومت کی جانب سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان سے لگتا یہ ہے کہ ترکی اب اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو گیا ہے، یا اس کا کوئی اور اہداف اور مقصد ہے؟ ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ سیاسی تبصرہ۔
ترکی کی حکومت بدستور سیکیورٹی مشکلات سے دوچار ہے، جبکہ سوروچ شہر میں دہشت گردانہ حملہ اور پھر حکمراں جماعت کے دفتر کے باہر بم کا دھماکہ، بعض شہروں میں حکومت کے خلاف ہونے والے مظاہرے اور کردستان ورکرز پارٹی پی کے کے کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی جیسے واقعات نے ان دنوں ترکی کی سیکیورٹی صورتحال کو انتہائی آشفتہ کر دیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال سوروچ میں ہونے والا بم دھماکہ ہے، جس میں مرنے والوں کی تدفین کے موقع پر ہزاروں افراد انتہائی غم و غصے کے عالم میں حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے تھے کہ صدر اردوغان ہی اس سانحے کے اصل ذمہ دار ہیں۔ مظاہرین دہشت گرد گروہ داعش کے خلاف بھی نعرے لگا رہے تھے، جس کے بارے میں حکومت کا دعویٰ ہے کہ سوروچ دھماکے میں اس کا ہاتھ ہے۔ سرحدی شہر شانلی عرفہ میں ہونے والے بم دھماکے کے فوراً بعد ترک ذرائع ابلاغ خاص طور سے این ٹی وی نے بتایا کہ اس حملے کی ذمہ داری کردستان ورکرز پارٹی نے قبول کی ہے۔ اس واقعے میں دو پولیس اہلکار مارے گئے تھے اور ترک ذرائع ابلاغ میں اس کا کافی چرچا بھی رہا۔ ترک حکومت اور پی کے کے درمیان جنگ بندی کے باوجود ہونے والے اس دھماکے نے ملک میں جاری سیاسی اور اقتصادی کشیدگی میں زبردست اضافہ کر دیا ہے۔ حال ہی میں ترکی کے 19 شہروں میں حکمراں جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے خلاف مظاہرے کیے گئے اور مخالفین نے حکمراں جماعت کی مرکزی قیادت اور خاص طور پر صدر اردوغان پر جم کر حملے کیے اور ان پر الزام لگایا کہ وہ داعش کی حمایت کر رہے ہیں اور اندرون ملک دہشت گردوں کی سرگرمیوں کو روکنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس صورتحال میں ترکی کی فائنانس اینڈ کریڈٹ مارکیٹ اور استنبول کے بازار حصص میں بھی زبردست اتار چڑھاؤ کا مشاہدہ کیا گیا۔ استنبول کے بازار حصص میں بھونچال آ گیا اور ترکی کرنسی کے مقابلے میں ڈالر کی قیمتیں اپنی انتہائی سطح پر پہنچ گئیں، جس سے ترکی میں پائے جانے والی سیاسی اور اقتصادی بے سر و سامانی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ صورتحال بجا طور پر وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو کے لیے کسی طور خوشایند نہیں ہے، جو اس وقت ملک میں ایک مخلوط حکومت کے قیام کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لحاظ سے ترکی کی حکومت نے ملک کو درپیش اس سیکیورٹی بحران پر قابو پانے کے لیے بظاہر ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے اور اس طرح سے وہ خود کو خطے میں سرگرم دہشت گرد گروہوں کی حمایت جیسی خارجہ پالیسی کی غلطیوں سے بری الذمہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسکائی نیوز کے مطابق وائٹ ہاؤس نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ صدر براک اوباما اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کے درمیان ٹیلیفونی بات چیت میں ترکی شام سرحد کی نگرانی بڑھانے اور غیر ملکی دہشت گردوں کو شام نہ بھیجنے پر اتفاق ہوا ہے۔ اب ترکی نے اعلان کیا ہے کہ وہ ہر قسم کی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح سے سنجیدہ ہے۔ ترک حکام کے اس بیان سے بعض تجزیہ نگاروں کے ذہن میں یہ تصور ابھر رہا ہے کہ شاید ترکی جیسے ملکوں کے لیے اب داعش جیسے دہشت گرد گروہ سے کام لینے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔
ناظرین، ترکی سے رخ کرتے ہیں شام کا، کہ جو دہشت گردی کے خلاف عالمی میڈیا کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے۔ آئیے ملاحظہ کیجیے اس سلسلے میں ہماری تفصیلی رپورٹ۔
چند مغربی اور عرب ملکوں کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کے حملے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مصنوعی بحران کو 4 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے بعد دمشق میں جمعے کو دہشت گردی کے خلاف بین الاقوامی میڈیا کانفرنس منعقد ہوئی۔ ہفتے کی شام تک جاری رہنے والی اس کانفرنس میں شام، ایران، روس، کیوبا، اسپین، چین، مصر، افغانستان، پاکستان، لبنان، عراق، الجزائر، بحرین، سوڈان، تیونس، قبرص، برطانیہ اور جرمنی نیز کویت سمیت متعدد عرب اور غیر عرب ملکوں کے صحافیوں اور میڈیا کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس کانفرنس کے شرکاء نے قومی ذرائع ابلاغ کے کردار، پیشہ ورانہ سرگرمیوں، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں علاقائی اور عالمی تعاون، موجودہ جنگوں میں ذرائع ابلاغ کے کردار اور ذرائع ابلاغ کے مستقبل کی جہتوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ شام کے وزیر خارجہ ولید المعلم نے دمشق میں منعقدہ اس بین الاقوامی کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ داعش کے خلاف عالمی اتحاد کی تشکیل کے باوجود اس اتحاد نے کچھ نہیں کیا اور صرف شام کی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے جوان ہی ہیں جو خطے میں دہشت گردوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ شام کے وزیر اعظم وائل اہللقی نے دمشق کانفرنس میں غیر ملکی وفود کی بھرپور نمائندگی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس کانفرنس کے انعقاد سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ شام کی حکومت اور عوام دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں صاحبان علم اور میڈیا کے نمائندوں کے کردار پر یقین رکھتے ہیں۔ کانفرنس کے پہلے دن ایران، چین، روس اور چند دیگر ملکوں کے نمائندوں نے اپنے اپنے نظریات بیان کرتے ہوئے تکفیری دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کی غرض سے ذرائع ابلاغ کا متحدہ محاذ تشکیل دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ دمشق میں دہشت گردی کے خلاف عالمی میڈیا کانفرنس ایسے وقت میں منعقد ہوئی ہے جب شام کے بارے میں بعض مداخلت پسند ملکوں کی سوچ میں بھی تبدیلی کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے اور اس ملک کی قیادت اور عوام کی دانشمندی کے نتیجے میں عالمی برادری شام کے بارے میں اپنے موقف پر نظر ثانی کرنے پہ مجبور ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے بعض عرب اور یورپی ملکوں کے عہدیداروں، خاص طور سے برطانوی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یورپ اب بحران شام کو فوجی طریقے سے حل یا حکومت کی تبدیلی کا خواہاں نہیں ہے۔ متحدہ عرب امارات نے بھی دمشق میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ بہرحال ایسا دکھائی دیتا ہے کہ بحران شام کو حل کرنے کی غرض سے کی جانے والی سفارتی کوششوں، خاص طور سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے تناظر میں ضرورت اس بات کی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دعوے دار ممالک دہشت گردوں کی حمایت بند اور ان کے شام میں داخلے کا راستہ مسدود کریں۔ درحقیقت داعش کے دہشت گرد آج شام و عراق میں اسی پالیسی پر عمل کر رہے ہیں جس پر اس سے پہلے ان کے مختلف حامی مختلف ناموں اور منصوبوں، حتیٰ براہ راست فوجی مداخلت کے ذریعے عملی جامہ پہنانے میں ناکام رہے ہیں۔
شام کی میزبانی میں عالمی میڈیا کانفرنس، تفصیلی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا کہ جہاں پچھلے دنوں جوڈیشنل کمیشن کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد اس بات کا فیصلہ سامنے آ گیا کہ پاکستان کے انتخابات میں دھاندلی نہیں ہوئی تھی۔ اس پر پاکستان کی مخالف جماعتوں کا کیا رد عمل رہا؟ پاکستانی میڈیا اس سلسلے میں بہت ہی زور شور کے ساتھ مختلف پروگرام کر رہا ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے اس سلسلے میں سیاسی امور کے ماہر فیصل حکیم صاحب سے رابطہ کیا اور اس بارے میں ان کی رائے جاننا چاہی۔ ملاحظہ کیجیے اس سلسلے میں ان کا یہ انٹرویو۔
دیکھیں، جو پی ٹی آئی کی طرف سے الزامات عائد کیے گئے تھے کہ اس الیکشن میں جو ہے وہ منظم دھاندلی ہوئی ہے اور مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے، عوام کے مینڈیٹ کو، اور اس منظم دھاندلی کے ذریعے ایک پارٹی کو جتوایا گیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن نے اس حوالے سے 3 مہینے تک مختلف جو ہے وہ زاویوں سے اس کی تحقیقات کی ہیں۔ اس میں پی ٹی آئی سمیت تمام جو سیاسی جماعتیں تھیں، جس میں حکمران جماعت مسلم لیگ نون بھی شامل ہے، اس کو بھی موقع دیا گیا کہ وہ اپنا اپنا موقف اور اس حوالے سے، اگر منظم دھاندلی کے حوالے سے پی ٹی آئی سمیت جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان میں سے کسی کے پاس بھی کوئی ثبوت ہیں تو وہ پیش کرے۔ اور اس دوران جو ہے وہ پورا دن بھی سماعت ہوتی رہی۔ تقریباً تین ماہ کی مدت میں 40 کے قریب اجلاس ہوئے جوڈیشل کمیشن کے۔ اس میں مختلف پارٹیز نے اپنے اپنا نقطۂ نظر بیان کیا۔ اس کے بعد یہ ایک جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آئی ہے جس میں جوڈیشل کمیشن نے جو منظم دھاندلی کے حوالے سے الزامات تھے ان کو تو یکساں مسترد کر دیا، لیکن انہوں نے الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ ضرور بنایا ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے شاید اس طرح کے انتظامات نہیں تھے کہ کچھ جو جگہوں پر جو بد انتظامی ہے اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. اب کی جو صورتحال ہے کہ وہ جو منظم دھاندلی کے حوالے سے باتیں کی جا رہی تھیں, 4 مہینے تک دھرنا دیا گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک معیشت پاکستان کی رک گئی تھی. پہلے تو جب معاہدہ ہوا پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان تو اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کی معیشت ایک تھوڑی سی چلی کہ امید پیدا ہوئی کہ اب یہ سسٹم چلے گا. اب جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کے بعد جب مسلم لیگ نون سمیت تمام سیاسی جماعتوں نے خیر مقدم کیا اور بادل ناخواستہ یا جس طرح بھی پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے بھی گزشتہ روز اس فیصلے کو تسلیم کر لیا, انہوں نے یہ کہا کہ ان کو امید زیادہ کی تھی لیکن جو کام شروع کیا گیا تھا وہ ادھورا چھوڑا گیا. تو یہ جو پاکستان میں جمہوریت کا سسٹم ایک چلا ہوا ہے, گزشتہ جمہوری حکومت تھی اس نے بھی اپنے 5 سال پورے کیے اور اب دوسری حکومت بھی جو ہے وہ 5 سال پورے کرنے کی ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ وہ بھی اپنے 5 سال پورے کرے گی. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن نے اپنا کام بحسن طریقے سے انجام دیا ہے اور جو جمہوریت تھی وہ اس فیصلے سے مستحکم ہوئی ہے, اس لیے کہ جو ایک اضطراب پایا جاتا تھا پاکستانی عوام میں کہ جو ان کا مینڈیٹ ہے یا جو الیکشن ہوئے ہیں اس حوالے سے اب مستقبل کیا ہوگا, یہ اضطراب اب جوڈیشل کمیشن کے فیصلے سے بالکل ختم ہو گیا اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی سمیت اور مسلم لیگ نون سمیت جو تمام سیاسی جماعتیں اس وقت قومی ادارے میں شامل ہیں اب وہ مل کر مستقبل میں پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے کوشش کریں گی اور دہشت گردی سمیت تمام جو چیلنجز کا سامنا ہے وہ ان کے لیے ایک بہتر حکمت عملی سامنے آئے گی.
ناظرین, پاکستان کی تازہ ترین سیاسی صورتحال پر تبصرہ کر رہے تھے سیاسی امور کے ماہر جناب فیصل حکیم. اور اب ایک بار پھر رخ کرتے ہیں مشرق وسطی کا, اور مشرق وسطی میں سعودی عرب کے جس کے بجٹ خسارے کی رپورٹیں مسلسل موصول ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ سعودی شہزادوں کی شاہ خرچیوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی ہے. ملاحظہ کیجیے یہ رپورٹ.
سعودی عرب میں بے روزگاری میں اضافے اور بجٹ میں خسارے کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد سعودی بادشاہ کے مجوزہ دورہ فرانس پر اٹھنے والے خطیر اخراجات کی خبریں عام ہو گئی ہیں. موصولہ رپورٹوں کے مطابق سعودی عرب کے فرما روا اپنے سینکڑوں شہزادوں کے ہمراہ فرانس کے سیاحتی دورے پر جا رہے ہیں جہاں وہ فرانس کے فلورس نامی ساحل پر اپنی چھٹیاں گزاریں گے. حکومت فرانس نے سعودی حکام کی آسانی کے لیے ساحل کو جانے والے تمام راستے بلاک کر دیے ہیں جس کی وجہ سے فرانسیسی عوام میں اپنے حکام کے خلاف شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے اور حکومت فرانس پر تنقیدوں میں اضافہ ہو گیا ہے. فرانسیسی عوام کے اشتعال میں اس وقت اور اضافہ ہو گیا جب حکومت نے کین کے ساحلی علاقوں کو جانے والی سڑک کو مکمل طور پر بند کر دیا اور اعلان کیا کہ کسی بھی شہری کو سڑک سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور جب تک سعودی بادشاہ اس علاقے میں چھٹیاں منانے کے لیے موجود رہیں گے کوئی بھی شخص اس علاقے میں آ نہیں سکے گا. فلورس شہر کے میئر نے حکومت فرانس کے نام ایک خط میں حکومتی اقدامات پر کڑی تنقید کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے اور سعودی بادشاہ کے استقبال کے لیے اس علاقے میں غیر قانونی اقدامات انجام نہ دیے جائیں. سعودی بادشاہ کے دورہ فرانس پر جس پر سینکڑوں ملین ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں سعودی عرب کے اندر اور خاص کر سیاسی کارکنوں اور شخصیات کی طرف سے بھی شدید احتجاج سامنے آ رہا ہے. سیاسی کارکن اور جماعتیں اس طرح کے اخراجات کو ملک کی سرمایہ کا ضیاع اور بربادی قرار دے رہی ہیں. سعودی بادشاہ کے اس دورے پر خطیر رقم خرچ کی جا رہی ہے اور اس دورے میں صرف ایک شہزادے فہد بن آل سعود کے ڈزنی لینڈ میں 3 دن تک قیام کے اخراجات 20 ملین ڈالر بتائے جاتے ہیں. آل سعود خاندان کے شہزادے ایسی حالت میں قومی سرمایہ کو پانی کی طرح سے بہا رہے ہیں جب سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس ملک کو بجٹ خسارے کا سامنا ہے اور ملک کی 25% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے, جبکہ تعلیم یافتہ افراد کی ایک بڑی تعداد بے روزگاری کا عذاب بھی جھیل رہی ہے. انسانی ترقی کے عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب تیل کی درآمدات سے اربوں ڈالر کماتا ہے لیکن اس ملک کے 70% عوام موجودہ اقتصادی صورتحال اور ملک کے پریشان کن حالات پر برہم ہیں. سعودی عرب کی اینٹی کرپشن کے ادارے نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ ملک کے 70% عوام مختلف محکموں کے اندر جاری مالی بدعنوانیوں کی وجہ سے اپنے حکام سے سخت نالاں ہیں اور دفتری نظام میں اصلاحات کے خواہاں ہیں. دوسری جانب سیاسی کارکنوں کا کہنا ہے کہ ملکی اداروں میں بدعنوانیوں کے اصل ذمہ دار سعودی شہزادے ہیں اور ملک کے اعلی حکام نے خطے کی سیاست بالخصوص شام، عراق اور یمن میں جو پالیسیاں اختیار کر رکھی ہیں اس نے ملک کو ناگوار اقتصادی صورتحال سے دوچار کر دیا ہے۔
ناظرین، اور پروگرام کا آخری موضوع ایٹمی ایران اور مغربی اور یورپی ممالک۔ اس موضوع پر ہم نے گفتگو کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دیے ڈاکٹر صفحہ تاج کو، سیاسی امور کے ماہر اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، میں انہیں خوش آمدید کہوں گا۔
میں بھی آپ سب کی خدمت میں سلام کرتا ہوں اور اپنے ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔
اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ کہ دونوں طرف فریقین جو ہیں وہ اپنے اپنے مواقف کا اظہار کر رہے ہیں ایٹمی پروگرام کے حوالے سے۔ مغرب اور امریکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو فاتح قرار دے رہے ہیں اور کہ ایران کو انہوں نے ایٹم بم بنانے سے روک دیا، دنیا کو جو خطرہ ایران کی طرف سے لاحق تھا وہ دور کر دیا انہوں نے ولو محدود مدت کے لیے۔ ایران کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایٹم بم ظاہر بنا ہی نہیں رہتے اور ہمارا کبھی پروگرام ہی نہیں تھا۔ آپ اس صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
نکاتی کہ این روزها مطرح
آج کل جو نکات پیش کیے جا رہے ہیں اس سلسلے میں، چاہے وہ امریکہ کی جانب سے پیش کیے جا رہے ہوں اس ایٹمی معاہدے کے بارے میں جو ایران اور 5+1 کے ساتھ ہوا ہے اور جس کی آج کل اس طرح پروموشن کی جا رہی ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ایران کا راستہ روک دیا ہے امریکہ نے، یہ ایک فطری طور پر ایک میڈیا وار ہے۔ لیکن اگر آپ جان کیری کی بات اگر سنیں گے، جو سینٹ میں جو جان کیری نے گفتگو کی ہے اور اس پہ بہت ہی غور و فکر کریں گے اور سنجیدگی سے اس کا مطالعہ کریں گے، تو جان کیری نے سینٹ کے اجلاس میں یہ اعتراف کیا ہے کہ امریکہ نے ایران کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، چونکہ اوباما کے نزدیک جو اس وقت امریکہ کے صدر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم تمام تر ایٹمی جو ایران کے سینٹرز ہیں یا تحقیقاتی ادارے ہیں ان کے ایک ایک اسکرو کو بھی کھول دیتے اور اس کی تحقیق کرتے، لیکن بہرحال وہ یہ کام نہیں کر سکے۔ اور انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ ہم اقتصادی پابندیوں کے ذریعے ایران کی ایٹمی ٹیکنالوجی کا راستہ نہیں روک سکے، جو ایک طرح سے ان کی شکست کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ خود جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ایران ایک ایٹمی ٹیکنالوجی کا حامل ملک ہو گیا ہے اور اس نے یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کو خود اپنے بلبوتے پر حاصل کیا ہے، اور امام علی علیہ السلام نے یہ کہا کہ جو بھی شخص قدرت اور طاقت کے پیچھے جاتا ہے وہ اپنی محنت سے قدرت اور طاقت کو حاصل کر سکتا ہے، لہٰذا ایران نے یہ ساری توانائی اور ٹیکنالوجی اپنے بلبوتے پہ حاصل کی ہے۔ بس جان کیری نے جو تیسرا اعتراف کیا سینٹ میں کہ ہم ایران کے ساتھ فوجی طریقے کے علاوہ اور فوجی چڑھائی کے علاوہ دوسرا ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں اور ہم یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ ایران کی جو جیو پولیٹک اور اسٹریٹجک صورتحال ہے وہ افغانستان اور عراق سے بہت زیادہ مختلف ہے، اور اس وقت ایران اس خطے میں بہت مضبوط فوج اور قدرت و طاقت کا حامل ہے اور اس کے پاس مختلف ٹیکنالوجیز اور علمی صلاحیتیں موجود ہیں، جس کی وجہ سے ایران کو خود اس خطے میں ایک نمایاں حیثیت حاصل ہے اور وہ اس خطے میں ایک قدرت کے طور پہ ابھر رہا ہے، ایک طاقت کے طور پہ ابھر رہا ہے، اور خود ایران جو ہے وہ اس خطے میں ایک قطب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے ہم میگزینز میں اور نیوز پیپرز میں یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے میڈیا وار کی ہے اور وہ ایک نفسیاتی جنگ لڑ رہے ہیں تاکہ وہ اپنی اس شرمندگی کا اور اس مسئلے کا ازالہ کر سکیں, اور ایران کی جو بڑھتی ہوئی طاقت ہے اس خطے میں اور دنیا میں اس کو وہ چھپا سکیں. اور
اس وقت ہمارا رابطہ جناب آزر آبدی صاحب سے رابطہ ہوا ہے, ٹیلی فون پر وہ لائن پر موجود ہیں, ٹیلی فون لائن پر. آزر آبدی صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے اس وقت اسٹوڈیو میں جناب صفت آز صاحب موجود ہیں, ان سے گفتگو ہو رہی ہے ہماری ایران کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے. آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گا کہ ایران کا ایٹمی معاہدہ جو 6 بڑی طاقتوں کے ساتھ ہوا ہے, کہ جس میں ایران کی ایٹمی طاقت کو یا ایک ایٹمی ملک کی حیثیت سے ایران کو تسلیم کیا گیا ہے, اس کے علاقے میں اور خطے میں کیا جو ہیں وہ معاشی اور سیاسی اثرات جو ہیں مرتب ہو سکتے ہیں آپ کی نظر میں؟
جی میرے خیال سے تو یہ میں اس کو کہوں گا کہ یہ ایک کامیابی ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی, یہ ایک کامیاب انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے. اور اس میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ صرف امریکہ نہیں ہے بلکہ دنیا کی اور 5 بڑی طاقتیں بھی ہیں.
جی.
اور وہ 5 بڑی طاقتیں صنعتی طاقتیں بھی ہیں, انڈسٹریل نیشنز ہیں. اور صرف امریکہ نہیں بلکہ 5 ملکوں نے بھی مل کر ایران سے یہ معاہدہ کیا ہے, اور وہ 5 ممالک بھی یہ جانتے ہیں کہ ایران کو جب تک مین اسٹریم میں نہیں لایا جائے گا دنیا میں بھی ہم ترقی اور جو کاروبار ہے اور جو ایک دنیا کا صنعتی اور معاشی نظام ہے یہ اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتا. تو خود ایران کو مین اسٹریم میں شامل کرنا ان کی ضرورت بھی تھی, یہ صرف ایران ہی کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں اگر یہ دیکھا جائے کہ ایران نے کیا حاصل کیا اور ان 5 نیشن نے, تو ایران تو شروع ہی سے یہ کہتا چلا ہے کہ ان کا بہت بتانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. تو اب ایران نے تو کچھ لوز نہیں کیا, ہاں اگر گین کیا تو انٹرنیشنل ڈپلومیسی نے گین کیا, بین الاقوامی سفارتکاری نے گین کیا, اور بہرحال اس کے اقتصادی ثمرات صنعتی ثمرات یہاں ایران کی عوام کو ملیں گے یقیناً, وہاں پر باقی دنیا بھی انجوائے کرے گی اور باقی دنیا کی کمپنیز ہیں, باقی دنیا کا جو صنعتی اور معاشی نظام ہے وہ بھی اس سے مضبوط ہوگا. لہٰذا اس کو میں, یہ غالباً ایران کے وزیر خارجہ نے بھی یہی بات کی تھی کہ اس کو ایک ون ون پالیسی کہنا چاہیے یا ون ون اچیومنٹ کہنا چاہیے کہ جس میں دنیا کو بھی فائدہ ہوگا, دنیا کے معاشی اور صنعتی نظام کو بھی فائدہ ہوگا, ایران کو بھی یقیناً فائدہ ہوگا, اور یہ جو 6 بڑی نیشنز ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں کہ دنیا کے اور ممالک کو بھی فائدہ ہوگا. جیسے یہ ڈیل ہوئی ہے پاکستان سے, بہت سارے سیاستدانوں نے, پاکستان کے بہت سے معاشی جو ماہر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اس ڈیل سے پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا. تو آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ یہ ایک ون ون پالیسی کے تحت اچیومنٹ ہوئی ہے اور پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھائے گی.
جی بہت شکریہ. میں ایک بار پھر جناب صفت آز صاحب آپ کی طرف رخ کروں گا کہ معاند میڈیا یا دشمن میڈیا یا وہ لوگ جو ایران کی بڑھتی ہوئی طاقت سے, چاہے وہ سیاسی ہو, چاہے وہ مذہبی ہو, چاہے وہ معنوی ہو یا فوجی طاقت ہو یا ایٹمی طاقت, اس سے جن ممالک کو خدشات اور خطرات ہیں, البتہ اس کو مصنوعی خطرہ قرار دیتا ہے. ایران نے پہلے دن سے کہہ رکھا ہے کہ ہماری نہ کسی سے جنگ ہے نہ کسی سے ہماری لڑائی ہے, ہم نے اب تک جتنے بھی واقعات اسی خطے میں پیش آئے ہم پر مسلط کیے گئے ہیں, ایران نے کسی ملک پر آج تک جارحیت نہیں کی ہے, ایران کے ریکارڈ میں محفوظ ہے. اس کے بعد بھی جو ہے وہ پروپیگنڈا ہی کیا جاتا رہا ہے, اور آج بھی جو ہے وہ یہ معاہدہ ہونے کے بعد جو ہے اس پہ کچھ لوگ اپنے خدشات اور پریشانی اور تشویش کا اظہار کریں. ان کی پریشانی اور تشویشوں کی جڑ کہاں پر ہے؟
یکی از سیاست های و راهبرد هایی که
ایک سیاست اور ایک طریقہ جو استکبار کا جو امریکہ کی سرکردگی میں ہمیں نظر آ رہا ہے انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد, اور خاص طور پر شاہی رضا شاہ کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد اس خطے میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ ایران فوبیا کو بڑھاوا دیں, کیونکہ امریکہ بہت اچھی طرح وہ اس بات کو جانتا ہے کہ ایران نے اگر اس خطے میں قدرت و طاقت کو حاصل کر لیا تو اس خطے میں ایک اسلامی تہذیب و تمدن کو رواج ملے گا اور یہاں پر لبرلزم کو شکست ہوگی اور امریکی ثقافت اور فرہنگ کو شکست ہوگی اور پوری دنیا میں پھر امریکی اور لبرل تہذیب و ثقافت کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. در حقیقت یہ امریکہ کے زوال کا زمانہ شروع ہو جائے گا. لہٰذا مسلسل وہ ایران فوبیا کو بڑھاوا دیتے ہیں, فروغ دیتے ہیں اور ایران فوبیا کے اوپر بات کرتے ہیں. اسی لیے وہ آتے ہیں اور خطے کے مختلف ممالک میں اس کو بڑھاوا دیتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس خطے کے عوام تشویش میں مبتلا ہو جائے. مثلا آتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایران ایٹمی بم بنانا چاہتا ہے اور مختلف ممالک پہ پھر حملہ کرنا چاہتا ہے اور وہاں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. حالانکہ خود امریکی حکام بھی جانتے ہیں اور جو استکباری ممالک اور خطے کے جو عرب ممالک کے سربراہان ہیں وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ ایران کبھی بھی ایٹمی بم نہیں بنائے گا. یہ ایک نقطہ. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ایران کی تاریخ اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ ایران نے کئی صدیوں سے کسی بھی ملک پر حملہ نہیں کیا, کہیں پر بھی فوجی مداخلت نہیں کی ہے, کسی بھی ملک پہ چڑھائی نہیں کی ہے, کسی بھی ملک پر قبضہ نہیں کیا ہے. ایک جنگ ہوئی جو صدام کی فوج سے ہوئی, صدام کی حکومت سے ہوئی, وہ بھی اپنے دفاع میں ایران نے جنگ کی. بنابراین ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایران فوبیا کی جو بات کی جاتی ہے اور ایران فوبیا کو جو اتنا زیادہ اس خطے میں بڑھاوا دیا جا رہا ہے وہ صرف اور صرف ایران کے ڈر خوف کی وجہ سے ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے چہرے کو خدشدار کریں اور ایران کا جو پرامن چہرہ ہے اس کو خراب کریں. اور امریکی بھی اس موضوع پر کام کرتے ہوئے, دوسرا ان کا ہدف یہ ہے کہ وہ ایران فوبیا کو بڑھاوا دے کر اور اس پر بات کر کے مختلف ممالک کو, ایران کے ہمسائے ممالک کو کئی بلین ڈالر کے ہتھیار بھیجیں, جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں اور اس خطے کے مختلف ممالک کو امریکہ نے بہت بڑی تعداد میں اسلحہ بیچا ہے. اور خود سعودی عرب میں ہم پچھلے دنوں کی خبر ہے کہ کئی ملین ڈالر کا اسلحہ اس نے امریکہ سے خریدا ہے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس علاقے کے جو عرب ممالک ہیں وہ اپنی حماقت اور بیوقوفی کی وجہ سے اس جھوٹ کو اور وہ اپنے عوام کے پیسے کو استکبار کی جیب میں ڈال رہے ہیں.
جی ناظرین, یہاں پر ہم ایک مختصر بریک لے رہے ہیں, اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اظہر آبدی صاحب لائن پر ہیں آپ؟ اظہر آبدی صاحب,
جی لائن پر ہوں.
اظہر آبدی صاحب, پاکستان کی مستقل نمائندہ نیو یارک میں ملیحہ لودھی صاحبہ نے ایران کے جو یہ مذاکرات ہوئے اور جو نتیجہ سامنے آئے اس پر اپنا جو رد عمل دکھایا ہے, اس میں انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اعلان کیا ہے, جیسے کہ آپ نے بھی اپنی گفتگو میں کہا کہ اس کے پورے اس خطے کی معاشی ترقی اور پیش رفت میں جو ہیں وہ مثبت اثرات مرتب ہوں گے. خود فی نفسی پاکستان پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اور پاکستان کی حکومت, موجودہ حکومت اور سیٹ اپ جو ہے وہ کیا اقدامات کرنا چاہتا ہے آئندہ کے حوالے سے؟
جی, جہاں تک میں آپ کا سوال سمجھ پایا ہوں, آپ پاکستان کے رد عمل اور پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی قوم کو, مملکت کو اس کا کیا فائدہ ہوگا, تو یہ میں نے پچھلے سوال کے جواب میں بھی عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ معاہدہ امریکہ اور ایران کا معاہدہ نہیں ہے. یہ دنیا کی چھ طاقتیں جو صنعتی طاقتیں بھی ہیں, معاشی طاقتیں بھی ہیں, ان کا اور ایران کا, جو کہ ایران خود بھی ایک معاشی اور صنعتی طاقت ہے تحقیقی حوالے سے, تاریخی حوالے سے, اور دنیا کا تیسرے نمبر کے اس کے پاس آئل کے ریزروز ہیں, اور ایک ہر لحاظ سے ثقافتی, تاریخی, صنعتی, معاشی, فائنینشل حوالے سے ایران ایک طاقت ہے.
तो दुनिया के तमाम मुल्कों को इसका फायदा होगा। ईरान, बरतानिया की कंपनीज, फ्रांस की कंपनीज, जर्मन की कंपनीज, बैंक ईरान में आके डील करेंगे और तमाम नेशन से फायदा उठाएंगे। जहां तक कि पाकिस्तान का तात्पर्य है, पाकिस्तान को इतना फायदा होगा। सबसे पहले तो जो गैस पाइपलाइन जो काफी दिनों से लटक रही थी उस पर काम तेज हो जाएगा। पाकिस्तान के जो वजीरे खजाना और वजीरे तेल और एनर्जी, उन्होंने भी ये कहा कि अब बहुत तेजी से काम इस पर शुरू होगा। इसके बाद पाकिस्तान के बैंक, पाकिस्तान के दीगर इदारे ईरान में जाकर डील करेंगे, ईरान के इदारे इधर आएंगे। तो पाकिस्तान की तरफ से तो बहुत ही मुस्बत रद्द अमल है। और जैसे ही ये मुआहदा हुआ, बल्कि मैं कहूंगा जब ये सुना जा रहा था मुआहदा होने वाला है, तो पाकिस्तान के वजीर तवानाई, वजीर तेल, वजीर खजाना ने और जो हमारी कौमी असम्बली की जो पार्लियामेंट की जो कमेटीज हैं उनके चेयरमैन, उन सब ने बहुत ही मुस्बत रद्द अमल जाहिर किया। और अब ये दोनों नेशंस पे, दोनों नेशंस की हुकूमतों पे डिपेंड करता है कि वो कितनी तेजी से इकदाम करते हैं। उसमें टेस्ट केस तो जाहिर है पहला ये गैस पाइपलाइन होगा कि इसको जल्द अज जल्द जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाया जाए और ईरान से गैस की तरसील जो है वो शुरू हो। और इसके अलावा जो बिजली के भी माहदे जो है वो मुतवक हो सकते हैं। इसके अलावा ट्रेड की बड़ी गुंजाइश है, पाकिस्तान के खाने पीने की अशिया, इसके अलावा दीगर बहुत सी चीजें उधर जा सकती हैं। ईरान से हम बहुत सी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यहाँ पर ला सकते हैं। तो अब अगर ये दोनों हुकूमतें चाहें, जो कि यकीनन चाहेंगी, क्योंकि दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान बड़े गहरे इस्लामी, सकाफती, तहजीबी, अदबी रिश्ते मौजूद हैं और ये अब
हजारों साल से मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन, मुलाहजा फरमाया आपने हमारा आज का प्रोग्राम ज़ाविये निगाह। और ज़ाविये निगाह में ईरान एटमी ईरान मिन्हाए एटम बम और मगरबी ममालिक और इलाके की तरक्की और पेशरफ्त में इस माहदे या समझौते के असरात। हमें उम्मीद है कि हमारा आज का प्रोग्राम आपके लिए मुफीद वाक़ हुआ होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया।